أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بہت ہی احترام، عزت اور اکرام کے لائق بزرگوں اور عزیز دوستوں، الحمدللہ ہماری زندگی کے بہت ہی بہترین ایام سے ہم گزر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ ہمیں عطا فرمایا تاکہ ہم پر اپنی رحمت کو کامل فرما دے اور ہماری دنیا کی زندگی کو بھی کامیاب بنا دے اور آخرت کو بھی سرخرو فرمائے. رمضان کی ایک خاص جو دولت ہے وہ روزہ ہے، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا، ترغیب دی: یا ایہا الذین آمنو، اے میرے وہ بندو جو مجھے مانتے ہو، مجھے اپنا رب مانتے ہو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض کر دیا گیا ہے، لازم کر دیا گیا ہے. کما کتب علی الذین من قبلکم، اب آگے جو ہے تسلی دے رہے ہیں کہ یہ ایک مشکل عبادت جو تم پر ہم نے لازم کی، اس میں تم اکیلے ہی نہیں ہو، اس سے پہلے جتنے بھی ایمان والے تھے، جب بھی ہماری طرف سے بندوں کی رہنمائی کے لیے کتاب بھیجی گئی، سب پر ہم نے یہ فرض کیا ہے. کما کتب علی الذین من قبلکم، تم اکیلے نہیں ہو، شروع سے روزہ ہم نے لازم کیا ہوا ہے. لعلکم تتقون، تاکہ تم اپنے اندر تقویٰ پیدا کرو، تاکہ تمہارے اندر گناہ سے بچنے کا اور نیکی کرنے کا شوق پیدا ہو جائے، اس کی صلاحیت پیدا ہو جائے. تو یہ روزہ جو ہے اسلام کے ارکان میں سے ہے. فرائض تو بہت ہیں، لیکن چار عبادتیں ایسی ہیں جن کا درجہ پلر کا ہے، بالکل بنیاد. تو یہ بالکل اسلام میں یوں سمجھو 1/4 ہے، 25% اسلام ہے، یہ پورے اسلام کو کھڑا کرنے والی زندگی میں عبادت ہے، بہت طاقتور عبادت ہے، بہت فضیلت والی، اللہ کے پاس محبوب عبادت ہے، رکن ہے یہ اسلام کے اندر. صوم کے لفظی معنی ہے رک جانا، اور ایک معنی ہے اس کے چپ رہنا. اور قرآن مجید میں کئی جگہ صوم کے لیے صبر کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی بعض آیتیں ایسی ہیں جہاں صبر کا لفظ استعمال ہوا، صبر کرو، اور مفسرین نے تشریح کی کہ یہاں روزہ رکھنا مراد ہے. تو صبر کے معنی ہے اپنے کو روکنا، اس کے معنی بھی اپنے کو روکنا، اپنے کو جمائے رکھنا، اپنے پہ کنٹرول رکھنا. تو قرآن مجید میں کئی جگہ بجائے لفظ صوم کے روزے کو اللہ نے خود صبر کہا، اور اس پورے مہینے کو حضور نے فرمایا ہوا شہر الصبر، صبر کا مہینہ ہے، صبر سیکھنے کا مہینہ ہے، صبر پیدا کرنے کا مہینہ ہے. صبر کے معنی کیا ہے؟ اپنے نفس پر ضبط، کنٹرول اپنے آپ پر، سیلف کنٹرول. انسان کے اندر، چونکہ انسان مٹی سے بنا ہوا ہے، ایک جاندار ہے، اور مٹی سے بنے ہوئے اس جسم کو باقی رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر خواہشات رکھی، کھانے کی خواہش، پینے کی خواہش اور شہوت اللہ نے رکھی ہے، اپنی نسل کو باقی رکھنے کے لیے، آگے سلسلہ بڑھانے کے لیے شہوت کا ہونا ضروری تھا، ورنہ انسانی نظام نہیں چل سکتا۔ تو یہ جو جذبات ہیں، ایک جانور کے جذبات، ہمارے اندر دو چیز ہے، ایک روح ہے، ایک جانور ہے، ہم ایک جسم ہے اور ایک ہے روح۔ روح جو ہے اللہ کی پھونک ہے، آسمان کی چیز ہے، اور وہی ہم ہیں اصل میں، اور جسم جو ہے اس کی سواری ہے۔ روح اکیلی کام نہیں کر سکتی تھی، گھوم پھر نہیں سکتی تھی، اور جو ذمہ داریاں اللہ دینا چاہتے تھے وہ روح نہیں کر سکتی تھی صرف، تو اللہ نے اس کی سواری دی ہے جسم، ورنہ ہماری اصل حقیقت کیا ہے، اندر جو روح ہے وہ ہماری حقیقت ہے۔ لیکن اب یہ جو ساتھ میں سواری لگا دی گئی جسم، اب جسم کے ساتھ جذبات لگے ہوئے ہیں، خواہشات لگے ہوئے ہیں، یہ خواہشات اپنا زور دکھاتی ہیں، کھانے کی خواہش زور دکھاتی ہے، آرام پسندی کی خواہش ہے، عورت کی خواہش ہے۔ تو جب خواہشات جوش دکھا رہی ہوں، اس وقت پر اپنے کو قابو میں رکھنا، ثابت قدم رکھنا، اسی کا نام ہے روزہ، اسی کی مشق کا نام ہے روزہ، اس کا مطلب ہی روزہ، خواہشات کے وقت قابو۔ تو آدمی کے اندر جو خواہشات ہے، جو حرص اور ہوس ہے، بنیادی طور پر اس کے ظاہر ہونے کی تین ہی چیزیں ہیں، تین ہی اس کے مظاہر ہیں، ایک ہے کھانا، دوسرا پینا، تیسرے عورت اور مرد کا تعلق۔ بنیادی خواہش جو ہے انسان کے اندر یہی ہے۔ تو روزہ کا معنی ہے ایک مقرر وقت کے لیے ان تینوں چیزوں سے اپنے آپ کو روکنا، جو بنیاد ہے خواہشات کی، اس کو سحر سے لے کر افطار تک روکنا اپنے آپ کو، یہ شرعی معنی ہے روزے کا، صوم کا۔ البتہ خواص یہ کہتے ہیں کہ صرف کھانا پینا اور شہوت سے رکنا ہی نہیں ہے، بلکہ روزے کا مطلب ہے ہر برائی سے رکنا، ظاہر کی برائی سے بھی رکنا، اندرونی برائی سے بھی رکنا، غلط خیال سے، غلط جذبوں سے بھی رکنا۔ تکبر کرتے بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کے بارے میں بدگمانی کرتے بیٹھے ہیں، شہوت کی باتیں سوچ رہے ہیں، اور اپنی بیوی کو بھی روزے کی حالت میں نظر ڈالیں تو بیوی کے حصے سے نہ ڈالے گا، شہوت والی نظر، یعنی اندر سے بھی آدمی اپنے آپ کو پاک رکھے، یہ کامل روزہ ہے، دل کی اور زبان کی حفاظت کرنا۔ خاص طور پہ روزے میں جو ہے زبان کی برائیوں سے حفاظت پہ کافی زور ہے احادیث کے اندر، زبان کی نیکیاں زیادہ کرنا، زبان کے گناہوں سے بچنا، روزے کی خاص چیز جو ہے زبان سے زیادہ ذکر ہو، لا الہ الا اللہ کی کثرت ہو، ذکر ہو، اور قرآن مجید کی تلاوت ہو، خاص اہتمام سے توجہ دلائی گئی، اور زبان کی لائن کی برائیاں، کسی کی غیبت ہے، لڑنا ہے، یہاں تک کہ بڑی آواز نکالنے کو بھی حضور نے منع کیا روزے میں، سخت آواز نکالنے کو بھی، بڑی آواز نکالنے کو بھی منع کیا۔ تو خاص طور پہ زبان سے متعلق، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات فرمائی کہ کما کتب علی الذین من قبلکم، میرے بندو ایمان والو، یہ روزہ ہم نے اس سے پہلے والوں پر بھی فرض کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک امی تھے، کہیں پڑھا نہیں تھا، کسی اسکول میں نہیں پڑھا تھا، کوئی ہسٹری نہیں پڑھی تھی، کچھ نہیں پڑھا تھا، بچپن میں ہی جو ہے چچا کے گھر میں رہنا پڑا تھا، چچا کے گھر میں غربت تھی، تو آپ کو بکریاں چرانا پڑتا تھا، اونٹ چرانا پڑتا تھا، پڑھنے لکھنے کا موقع ہی کہاں تھا۔ ویسے ہی پورے عرب قوم کے اندر پڑھنے لکھنے کا رواج نہیں تھا، پورے عرب کے اندر صرف 17 آدمی الفبا لکھنا جانتے تھے، تو حضور کو بالکل کبھی پڑھنے لکھنے کا، کسی کے پاس بیٹھنے کا، سیکھنے کا موقع نہیں ملا۔ لیکن یہاں پر دیکھیے قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں کہ روزہ وہ چیز ہے جو اس سے پہلے والوں کو بھی دیا گیا۔ اب اس کی ہم کھوج میں جب ہسٹری ہم پڑھتے ہیں مذہبوں کی، تو ایک مذہب بھی ایسا نہیں ہے جس میں روزہ نہیں، سب میں اللہ نے روزہ رکھا۔ مشہور جو ہے جو تحقیق کا ایک ساری دنیا کے اندر ایک ماخذ ہے، ریسورس ہے، انسائیکلوپیڈیا برٹانیکا، تقریباً 100 سال سے سب لوگ اس سے رجوع کرتے رہتے ہیں. اس میں لکھا ہے مقالہ نگار نے کہ ہر قوم کے اندر روزے کے اصول تو الگ الگ رہے ہیں، طریقے بھی الگ الگ رہے ہیں، جو وہاں کی آب و ہوا کے حساب سے، اس قوم کی جو تہذیب ہے، ان کے رسم و رواج ہیں، اس کے حساب سے، ان کے زمانے کے حالات کے حساب سے روزے کے طور طریقوں میں، اصولوں میں تو فرق رہا ہے، لیکن کسی ایک قوم کے بارے میں بھی، کسی ایک مذہب کے بارے میں بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس میں روزہ نہیں ہے. اس میں سب کے اندر روزہ ہے، کوئی مذہب اس کا انکار نہیں کرتا. ہمارے ہندوستان کے اندر جو ہے، جو برہمن ہیں، وہ ہر ہندی ماہ، یعنی ان کے کیلنڈر کے اعتبار سے ہر مہینے کے 11 اور 12 تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں، ایکادشی برت اس کو کہتے ہیں. اس طرح سال میں 24 روزے ان کے ہو جاتے ہیں، اور ایک ان کا مہینہ ہے کاتک، اس میں ہر 2 شنبے کو روزہ رکھتے ہیں. اور ہمارے ہندوستان میں پرانا جو ماحول ہے، جو جوگی ہوتے تھے، ہندو جوگی، وہ چلے بیٹھتے تھے 40-40 دن یا اور کئی کئی مہینے کے بھی چلے ان کے پاس، اس کا رواج ہے. تو چلوں کا لازمی حصہ روزہ ہے، اس میں وہ کھانے سے پینے سے احتراز کرتے ہیں. اور روزوں کے سلسلے میں سب سے سخت اصول جو ہیں وہ جینیوں کے ہیں، جین مت کے اندر ہیں، بہت سخت ان کے اصول ہیں. ان کے پاس ایک روزہ 40 دن کا ہوتا ہے، مسلسل 40 دن کا روزہ. اور حضرت مولانا سید سلیمان ندوی نے لکھا کہ گجرات اور دکن کے علاقے کے جو جینی ہیں، وہ کئی کئی ہفتوں کے روزے رکھتے ہیں، ایک ساتھ کئی ہفتے کا. قدیم جو مصر گزرا ہے، اس کے اندر بھی روزوں کا تذکرہ ملتا ہے، خاص دن تھے ان کے بھی روزوں کے. یونان کی تہذیب بڑی پرانی ہے، ان کا بھی ایک خاص مہینہ تھا، اس کی 3 تاریخ کو عورتیں روزہ رکھتی تھیں، مردوں کا اس میں نہیں تھا. فارسیوں کی جو کتاب ہے، اس کے اندر بھی روزے کا حکم ہے، بلکہ ان کے جو مذہبی رہنما لوگ رہتے تھے، ان کے لیے 5 سال کا روزہ ہوتا تھا. اس کی کوئی ترتیب ہوگی، اس میں سہولتیں ہوں گی. یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروی میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے تورات دینے کے لیے بلایا تھا، تو قرآن مجید میں بھی اس کا تذکرہ ہے کہ 40 دن انہوں نے روزے رکھے تھے. پہلے 30 دن روزے رکھے، پھر 10 روزے ان کے بڑھائے گئے، اس کے بعد ان کو 40ویں دن تورات دی گئی. تو وہ 40واں دن جو ہے، وہ ان کے پاس جو ہے ایک مہینہ ہے، اس کی 10ویں تاریخ کو وہ 40واں دن آتا ہے. تو اس روزے کا نام انہوں نے عاشورہ رکھا ہوا ہے، 10ویں کا روزہ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروی میں پورے 40 دن روزے رکھنا یہ یہودیوں کے پاس پسندیدہ رہا ہے، اور 40واں دن تو لازم رہا ہے، اس کی بہت ہی سخت تاکید ہے کہ 40ویں دن تو روزہ رکھنا ہے. اسی 40ویں دن میں 10 احکام تورات کے ملے تھے، جو 10 کمانڈمنٹس مشہور ہے، تورات کے 10 احکام، وہ اسی 40ویں دن میں ملے تھے. اس لیے تاکید کی گئی کہ اس دن سب کو روزہ رکھنا ہے. اس کے علاوہ اور بھی روزے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی 40 دن کی پیروی کے علاوہ اور بھی روزے وہ یہودیوں کی شریعت پہ موجود ہے. ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جب انہوں نے دعوت کا کام شروع کیا، تو اس سے پہلے جب ان کو جو انجیل ملی تھی، تو 40 دن انہوں نے جنگل میں روزے رکھے تھے. چنانچہ ان کے جو پیرو تھے، وہ ان کی پیروی میں 40 دن روزے رکھتے تھے. مگر یہ بات کے جو عیسائی ہیں اس وقت کے، انہوں نے کیا کیا، شریعت ہی کو ہٹا دیا، صرف عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ماننا ضروری ہے، اتنا ہی رکھ لیا انہوں نے، پوری شریعت ہی نکال دی. جو تورات کی جو شریعت جس پہ چلنا ضروری تھا، پوری شریعت ہی کو انہوں نے ہٹا دیا، صرف ماننا کافی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو مان لو بس نجات ہو جائے گی. ورنہ ابتدا کے جو عیسائی ہیں وہ اس کی پابندی کرتے تھے. عربستان میں بھی، جاہلیت میں، عربوں میں بھی روزہ تھا، 10 تاریخ کا روزہ عاشورہ کا، 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے وہ لوگ. اور اس دن کعبۃ اللہ کو نیا غلاف پہناتے تھے. کعبے کا حج تو 4000 سال سے چل رہا ہے، جب شرک تھا اور ننگے ہو کے اس کے پیچھے طواف کرتے تھے، اس زمانے میں بہرحال حج تو تھا. تو کعبۃ اللہ کو جو لوگ غلاف پہناتے تھے، وہ لوگ 10 محرم کو پہناتے تھے. تو اس دن کا روزہ ان کے پاس بھی تھا. اور مدینے کے جو یہودی ہیں، وہ بھی یہی چونکہ دسواں کا روزہ تھا ان کے پاس، وہ محرم کا دسواں روزہ رکھتے تھے، چنانچہ اسلام میں بھی جو ہے شروع میں دسویں محرم کا روزہ فرض تھا، بعد میں رمضان کے روزے آئے تو وہ پھر فرض نہیں رہا۔ تو بہرحال ایک ہلکی سی نظر ہے کما کتبہ پہ، جو اللہ فرما رہے ہیں کہ سب پہ روزہ، تو دنیا کی کوئی قوم ایسی نہیں ہے جن کو روزہ نہ سکھایا گیا ہو۔ یہ اور بات ہے کہ انہوں نے اس میں کچھ غلطیاں کی تو اس کے اندر آگے پیچھے کیا، تو اسلام جو آیا تو اس میں جو روزہ ہے بہت کامل روزہ ہے، پچھلی شریعتوں کے اندر پچھلی قوموں کے اندر جو بہت زیادہ سختیاں تھیں وہ سب سختیاں اسلام میں ختم کر دی گئی، بہت سہولتیں دی گئی۔ تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے، تفصیل کریں گے تو بہت دیر ہو جائے گی۔ روزے کی حقیقت کیا ہے کہ انسان سے جتنی بھی غلطیاں ہوتی ہیں، پستی کے گرے پڑے کام ہوتے ہیں، اور روحانی اڑان میں جو رکاوٹ ہوتی ہے، اس سب کی وجہ کیا ہے؟ انسان کے ساتھ کچھ ضروریات لگی ہوئی ہے، اغراض اور ضروریات لگی ہوئی ہے۔ انسان کے ہر کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی غرض ہوتی ہے، اس کی ہر حرکت، وہ جب بھی اس کا جسم حرکت کر رہا ہے تو کوئی غرض کی وجہ سے کر رہا ہے، تو کچھ ضرورتیں اور غرض انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ اگر یہ ضرورتیں نہیں ہوتی تو پھر انسان فرشتہ ہو جاتا تھا، فرشتوں کو کوئی ضرورت نہیں، نہ کھانے کی نہ پینے کی، کسی قسم کی کوئی ضرورت ہی نہیں، اس لیے فرشتہ کبھی غلط کام کر ہی نہیں سکتا، گناہ کر ہی نہیں سکتا، پستی کی کوئی حرکت کر ہی نہیں سکتا۔ یہ جو ضروریات ہے یہی ہماری کمزوری ہے اور یہی ہماری پہچان ہے، لیکن اب ضروریات کا عادی ہو کر آدمی نے کیا کیا کہ خود ساختہ اپنے طور پہ ضروریات کی لسٹ بہت لمبی بنا لی۔ حقیقی طور پہ کچھ ضروریات ہیں، مجبوریاں ہیں، لیکن ہم نے جو لسٹ بنائی وہ بہت بڑی ہے۔ بہت اعلیٰ درجے کے کپڑے، بہت خوشنما قسم کے مکانات، بہت اعلیٰ قسم کی گاڑیاں، یہ سب کیا ہے؟ یہ ہماری بنائی ہوئی فہرست ہے۔ ان کے بغیر بھی انسان ایک خوشی کی زندگی گزار سکتا ہے، روحانی مسرت کی خوشی کی زندگی گزار سکتا ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم بن ادھم بادشاہ تھے، بادشاہ سے وہ فقیر ہو گئے، بادشاہ تھے وہ، انہوں نے حکومت چھوڑی، سب چھوڑ دیا، اور پھر بہت مزے کی زندگی گزاری، بہت مسرت کی، سکون کی زندگی گزاری۔ تو بہرحال ضروریات اور اغراض ہماری مجبوری ہے، یہ اور بات ہے کہ ہم نے جو پھیلا لیا ہے وہ بہت زیادہ ہے، لیکن آخری درجے کی جو ہماری مجبوری ہے وہ کھانا پینا ہے، غذا، اس کے بغیر ہم زندہ ہی نہیں رہ سکتے۔ اب اور انسان نے جو بڑا اسی کے اندر پھیلایا، کھانا جو ہے نا، کھانے ہی کی جو تفصیل کی گئی، اس میں جو رنگا رنگی پیدا کی گئی، اور اس کی ضروریات کو جتنا بڑھایا گیا کھانے اور پینے کو، یہی چیز چل کے انسانوں میں لڑائیوں کا سبب بنی، مختلف برائیوں کا سبب بنی، قتل و غارت گری ہوئی، پورا کھانے پہ ہی پورا زور۔ آج بھی جو ہے سب سے زیادہ بزنس جلدی جو چلتا ہے وہ کھانے کا ہے، کھانے کا بزنس جتنا جلدی چلتا ہے اور جتنا اس کے اندر ترقی ہوتی ہے، جہاں ڈالو چلتا ہے، بنڈی لے کے کھڑے جاؤ کہیں بھی، اس پر شروع بزنس آپ کا۔ اس وجہ سے تمام مذاہب میں انسان کو انسان بنانے کے لیے پہلے کھانے اور پینے پہ ہی روک لگائی گئی، کہ وہاں سے ہی جو تمہاری آخری درجے کی کم سے کم جو چیز ہے نا، وہاں سے مشق شروع کرو، کہ کھانے میں سادگی اختیار کروں گا، کھانے پینے میں سادگی اختیار کروں گا۔ تو اس لیے ہر مذہب میں اس کی مشق رکھی گئی کہ کھانے پہ کنٹرول کرو، تاکہ باقی اور جو ضروریات ہے پھر اس کا دائرہ تو اور بھی کم کر سکتے ہو جب اصل کھانے کی ہی مشق ہو گئی۔ لیکن چونکہ بالکل اس سے روکا نہیں جا سکتا تھا، مر ہی جائے گا کھانا نہیں کھائے گا، تو اس لیے ایک محدود مدت کی مشق رکھی گئی ہر مذہب کے اندر، کہ کچھ وقت تو تمہارا ایسا گزرنا چاہیے کہ اس میں کھانا بھی نہیں، پانی بھی نہیں، جو آخری درجے کی ضرورت ہے اس سے بھی نکل کے ایک بے نیاز شخصیت بنو۔ تھوڑی دیر کے لیے تم ملئے اعلیٰ میں داخل ہو جاؤ، جو فرشتوں کی دنیا ہے، آسمانی مخلوقات کی دنیا ہے، ان کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، بے ضرورت پاکیزہ شخصیات ہیں، اور ان کا بس ایک ہی کام ہے، اپنے رب کی اطاعت، اپنے رب کی عبادت، وہی ان کی غذا ہے۔ تو تم انسان ہونے کے باوجود تم اس دنیا میں پہنچو، کچھ تھوڑا وقت تو ایسا رکھو کہ کھانے اور پانی سے ایک دم بے نیاز ہو جاؤ، تو بہرحال جیسے ہی یہ بے نیازی پیدا ہوگی، اپنی خواہشات کو دبانا آ جائے گا، خواہشات سے دلچسپی جب کم ہو جائے گی پھر انسان کے لیے اونچائی کی طرف بڑھنا آسان ہو جائے گا. اسی کا نام ہے تقوی. خواہشات پہ کنٹرول کر کے جو زندگی کے اچھے مقاصد ہے اس میں ترقی کرنا، اس کے لیے جینا، نیکی کی طلب پیدا کرنا. تو بہرحال روزہ جو دیا گیا ہے ایک روحانی علاج ہے انسان کے لیے کہ اپنے اغراض پر، اپنی خواہشات پہ قابو پانا سیکھو. اور ایک چیز ہے، پیغمبروں کی تاریخ یہ رہی ہے کہ پہلے تو اللہ تعالیٰ ان سے، ان کے اخلاق بہت اچھے ہوتے تھے. ہر زمانے کا جو نبی ہوتا تھا، حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت کی پوری انسانیت پر نظر ڈالتے ہیں، سب سے اچھے گھرانے کے سب سے اچھے فرد کو چنتے ہیں اللہ تعالیٰ نبی بنانے کے لیے. تو نبی اپنی فطرت کے اعتبار سے بہت اونچی فطرت والے ہوتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو بچپن سے ہی انسانیت کے اعلیٰ ترین اخلاق کی مشق کرواتے تھے ہر نبی کو. ہر نبی اعلیٰ اخلاق والے ہوتے تھے، لیکن پھر بھی اخلاق کی کمال تک پہنچتے پہنچتے، 40 سال کی عمر کو پہنچتے پہنچتے اکثر انبیاء جو ہے، جب انسانیت کا کمال ان کو حاصل ہوتا تھا، اب آسمان سے اللہ کی طرف سے وحی آئے، اللہ کلام کرے، اللہ بات کرے، نبوت لینے کے قابل دل ہو جائے، روح اس قابل ہو جائے کہ اس آسمانی دنیا سے ربط کر سکے، اس کے لیے ہر نبی کی سیرت میں آپ دیکھیے تو پہلے اخلاق وغیرہ پورا ہونے کے بعد ایک پیریڈ ان کی زندگی میں ایسا ملتا ہے کہ وہ پوری مخلوق سے پھر کٹ جاتے تھے، عام آبادی سے، عام انسانوں سے کٹ جاتے تھے، ایک اعتکاف کی، تنہائی کی کیفیت اختیار کر لیتے تھے. اور پھر عین نبی ہونے سے پہلے کا جو ان کا وقت ہوتا تھا وہ روزے کا ہوتا تھا. وہ لوگ روزہ رکھتے تھے، سب سے ہٹ کٹ کر بھوکے اور پیاسے رہتے تھے، تنہا. گویا اپنے اندر فرشتوں جیسی صفت پیدا کرتے تھے. اب فرشتہ آنے والا ہے نا، حضرت جبرائیل آئیں گے، فرشتوں کی دنیا سے ربط ہوگا، تو کچھ تو پہلے سے آدمی کے اندر وہ صلاحیت ہو. تو ہر نبی کی سیرت میں یہ ملے گا کہ نبی بننے سے پہلے وہ روزے کی کیفیت میں آ گئے، اعتکاف کی کیفیت میں آ گئے. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی تذکرہ ہوا، قرآن مجید میں بھی تذکرہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنانا چاہا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جب کتاب دینی چاہیے، باضابطہ کتاب رہنمائی دینی چاہیے، تو ان کو حکم ہوا کہ آؤ اب روزے رکھو، آؤ غار میں. ان کو بھی پہاڑ پہ بلایا گیا، آبادی سے کٹو، آؤ پہاڑ کی دنیا میں، آؤ غاروں میں آ جاؤ اور آ کر روزے رکھو. 30 روزے ہونے کے بعد فرمایا کہ نہیں اور 10 روزے رکھو. 40 روزے ہونے کے بعد پھر آسمان سے ان کے اوپر وحی آئی، آسمان سے ان کے پاس کتاب آئی، تو کوہ سینا پہ ان کو بلایا گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کوہ سعیر پر بلایا گیا، ان کو بھی پہاڑ پہ بلایا گیا، ان سے بھی 40 دن روزے رکھوائے گئے کہ بالکل کھانا پینا سب چھوڑ دو، جسم کو دباؤ تو روح چمکے گی، جسم بھی پڑے رہو گے تو پنجرے میں پھنس جائے گی روح. تو انہوں نے بھی روزے رکھے اور پھر ان کو انجیل ملی. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے جب چاہا کہ نبی بنانا ہے تو غاروں کا، غار حرا کا عادی بنا دیا، جا کے غار میں سب سے کٹ کے تنہائی میں بیٹھتے تھے اور جو ہے روزے کی حالت میں تھے. پورا مہینہ جو حضور نے آخری بار جو گزارا ہے، مختلف وقت پہ کبھی 10 دن رہ کے آ جاتے تھے، کبھی 8 دن رہ کے آ جاتے تھے، کبھی 3 دن رہ کے آ جاتے تھے. اس بار جب آپ کو قرآن دیا گیا تو پورا مہینہ آپ نے غار میں روزے کی حالت میں گزارا. بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، تنہا ہیں اور سر جھکائے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے دھیان میں کھوئے ہوئے ہیں، سب سے کٹے ہوئے. اس حالت میں پھر اللہ کا کلام ملا. تو ہر دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو جب بھی انسانوں کی رہنمائی کے لیے کلام دیا ہے تو یہ کیفیات ہوتی تھی کہ دنیا سے کٹے ہوئے روزے کی حالت میں. اس لیے امت کو کہا گیا کہ امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت تم کو ملی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ذریعے سے، تو تم بھی اس مہینے میں وہی کیفیت تے اپنے بناؤ. جیسے حضور ایک مہینہ جس کیفیت میں تھے، تم بھی وہی پیروی کرو، اسی حالت میں اپنے آپ کو پہنچاؤ کہ روزے بھی رکھو اور پھر تحری لیلت القدر، رات میں جاگو فرمایا، لیلت القدر کی تلاش میں جاگو. حضور بھی جو ہے انتظار میں تھے، لیلت القدر میں جب قرآن نازل ہوا سوئے ہوئے نہیں تھے، جاگ رہے تھے، جاگ جاگ کے اللہ کی طرف متوجہ تھے. تو ہم کو یہ کہا گیا کہ جاگو اس مہینے کے اندر، لیلت القدر کی تلاش کرو. تو نیند کی قربانی، کھانے کی قربانی، پانی کی قربانی اور پبلک سے الگ رہنا، یہ چار ہی مجاہدے ہوتے ہیں. پبلک سے اختلاط، جو انسان جو روح جس کی کم، آدمی کی جو کمزور ہو جاتی ہے، ان چار چیزوں سے ہی ہوتی ہے. تو ان سب سے ہٹا کے رکھا گیا حضور کو. تو امت کو بھی گویا حکم دیا گیا کہ تم ان دنوں میں نبی کی پیروی کرو، تم بھی روزے سے رہو، تم بھی کلام الہی کے اندر رہو، اور تم بھی احتکاف کرو. اور اللہ تعالیٰ نے آگے جو فرمایا، یہ جو رمضان جو رکھا گیا اور یہ روزے رکھے گئے، فرمایا لتکبر اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون. رمضان کی جو اللہ نے وجہ بتائی، رمضان کے پورے مہینے کی اندر جو روزے اللہ نے رکھے اس کی وجہ بتائی، ہم مہینہ بھر اس لیے روزہ رکھا رہے تم سے تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو. جو اللہ نے تم کو ہدایت دی اس پر تم بتاؤ، اللہ آپ بہت بڑے ہیں، آپ کی دی ہوئی ہدایت کی ہم قدر کریں گے. رمضان میں روزے رکھ کے بتاؤ. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور جو ہم نے جب تم کو ہدایت دی ہے اس کا شکریہ ادا کرو اس طرح سے روزہ رکھ کے. تو ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن کے لانے والے ہیں ان کی پیروی ہے رمضان بھر روزے رکھنا، دوسرے یہ جو اللہ نے بہت بڑا عظیم احسان فرمایا، اتنی معمولی مخلوق کو مخاطب فرمایا، 22 سال تک اپنا کلام بھیجا، بات چیت کی ہم سے، اس کا شکریہ کہ یہ قرآن ملا جس کی وجہ سے انسان شیطان کے بجائے فرشتہ بن گیا، شیطانوں جیسے ہو گئے تھے فرشتہ جیسے بن گیا، اور اندھیروں کی دنیا سے نکل کے نور کی دنیا میں آ گیا، اس کا جو ظلمانی وجود تھا نورانی ہو گیا، اور وحشت، بربریت، ایک جنگلی پناہ جو تھا انسان کا وہ تہذیب اور اخلاق میں بدلا اسے قرآن کے ذریعے سے. جاہل تھے ہم پہلے، قرآن ملا ہم کو تو معرفت حاصل ہوئی، علم حاصل ہوا. نادان تھے پہلے، قرآن ملا تو ہم کو حکمت ملی، عقل کی پختگی ملی، گہرائی ملی. گویا قسمت ہماری پلٹ گئی، اللہ کے فضل کے اور اللہ تعالیٰ کی دولت کے خزانے ہم کو ملے. تو بولی تو کبر اللہ، اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ آپ بہت بڑے ہیں، آپ نے جو کلام دیا ہے بہت بڑا ہے، آپ کی جو عطا ہے وہ بہت بڑی ہے. ہاں اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے روزے رکھو، رمضان اس لیے دیا گیا. اسی شکر کا ایک اشارہ ہے ہمارا تراویح پڑھنا، کہ اے اللہ آپ نے قرآن دیا نا، ہم اس کے قدردان ہیں، ہم اس کے شکر گزار ہیں، اس لیے ہم پورا رمضان قرآن پڑھیں گے اور پورا قرآن سنیں گے. پورا قرآن امت سنتی ہے، پورا رمضان سنتی ہے، گویا شکر ادا کرتی ہے کہ آپ نے بہت بڑی دولت دی، ہم اس کے شکر گزار ہیں. اور پھر رمضان بھر روزہ رکھ کر قرآن کا شکر ادا کر کے، تراویح ادا پڑھ کے شکر ادا کرتے ہیں، پھر جب عید کا دن آتا ہے تو پھر ولی تکبر اللہ، اللہ کی تکبیر بیان کرتے ہوئے عیدگاہ کو جاتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ. اس کی بڑی اہمیت ہے مگر ہم لوگوں میں رواج نہیں ہے، عیدگاہ جاتے ہوئے آواز سے اللہ اکبر، ایک شان ہے عید کی. پہلے کا ماحول جو تھا جب ہمارے ہاتھ میں حکومت تھی، تو باضابطہ جلوس کے انداز میں جاتے تھے مسلمان، ایک مقرر جگہ پر شہر کا جو حاکم ہوتا تھا، قاضی ہوتا تھا، اس کی نگرانی میں جاتے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں بھی دیکھو، غیر مسلموں میں جو ہے کتنے جلوس ہیں، یہ مذہبی زندگی میں ایک جلوس کی بھی ایک لائن ہے. اب وہ اصلی عید الفطر کا تو جلوس ختم ہوا، معلوم نہیں کون سے نام سے جلوس شروع ہو گئے، اور بہت سارے منکرات کے ساتھ جلوس ہوئے. ایک ساتھ پوری قوم مل کر جاتی ہے وقار کے ساتھ، تسبیح کے ساتھ، تو ایک عجیب اس کی شان ہوتی ہے، اس کی ایک عجیب روب رہتا ہے، ساری دوسری اقوام پہ اس کا روب پڑتا ہے، اللہ کی رحمت بھی. تو بہرحال یہ قرآن ہی کا شکریہ ہے اور اس کی تکبیر ہے کہ ہم تراویح پڑھتے ہیں، رمضان بھر روزہ رکھتے ہیں، اور پھر عید کے دن اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے، اللہ آپ بہت بڑے ہیں، آپ نے ہم کو بہت بڑی نعمت دی، ہم اس کے شکر گزار ہیں. اور اصل جو مقصد ہے روزے کا، تقویٰ، اپنے اندر تقویٰ پیدا کرنا. تقویٰ کا مطلب کیا ہے؟ ایک ایسی کیفیت آدمی میں پیدا ہو جائے کہ گناہ سے جھجک ہو، گناہ کرنے کو طبیعت نہ چاہے، اور نیکی کی تڑپ ہو اندر، ہر نیک کام کرنے کی تڑپ اور ہر برائی سے جھجک، اس کیفیت کا نام تقویٰ ہے، اس کی مشق ہے روزہ. اس لیے کہ اکثر جو گناہ کے جذبات ابھرتے ہیں آدمی کے اوپر، وہ یہ جو بہیمی قوت ہے ہماری جانور ہونے کی حیثیت سے، ہمارے اندر کی جو شہوت ہے، ہمارے کھانے کی پینے کی اکڑنے کی، یہ بحیثیت جانور جو ہمارے اندر چیزیں ہیں، وہ جب حرکت میں آتی ہیں تو گناہ کے لیے جذبات بھڑکتے ہیں. روزہ کیا کرتا ہے؟ ہمارے ان اصل بنیادی جذبات ہی کو دبا دیتا ہے. اصل جیسا بچپن میں ہم دیکھتے تھے، بچے جیسے ہی کھانا وانا کھا لیتے تھے تو لڑنا شروع کرتے تھے گھر میں، کھا لیے رہے بولتے تھے، ہاں چلو لڑائی شروع ہوگی، کھا لیے کا مطلب اب گھر میں دھنگانا شروع. تو یہ کھانا ایسی چیز ہے، اور ہر گناہ کی محفل میں آپ دیکھیے کھانا پینا رہتا ہے، جہاں گناہ ہوتا ہے وہاں کھانا پینا بھی ہوتا ہے. تو کھانا پینا وہ ابھارتا ہے آدمی کو، جب جسم کی رگیں تر ہو جاتی ہیں تو گناہ کی طرف میلان ہوتا ہے. وہی جب آدمی ایک دم بھوک کی کیفیت میں ہو تو مستی سوچتی نہیں، گناہ سوچتا ہی نہیں. اس لیے حضور نے نوجوانوں کو علاج بتایا کہ ایک تو ہے کہ شادی کر لو، لیکن ابھی شادی کرنے کے قابل نہیں ہیں، ابھی خرچ اٹھانے کا قابل نہیں ہے. تو حضور نے فرمایا کثرت سے روزے رکھو، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَا، اس لیے کہ تمہارے اندر کا جو جوش ہے، تمہارے اندر کی جو جوانی ہے، اس کا توڑ روزہ ہے. فرمایا جب بھوک کی حالت میں رہو گے، کثرت سے روزے رکھو گے، تو اب کہاں جوانی مچلے گی. اور پھر روزے کی حکمتوں میں سے یہ ہے کہ امت کے کھاتے پیتے لوگوں کو، مالدار لوگوں کو، یہ احساس دلایا جائے کہ فاقہ کیا ہوتا ہے، غریب کی غریبی کیا ہوتی ہے، خود گزرے آدمی کے اوپر. سننا الگ ہے، گزرنا الگ ہے. تو ایک مہینہ بھوکا رکھا رہے اللہ تعالیٰ تاکہ ہر مسلمان کا دل درد مند ہو جائے غریبوں کے لیے، اور رمضان بھر روزہ رکھ کے بھی پھر ہی پتھر دل رہے تو پھر ہم نے رمضان سے کچھ نہیں سیکھا. تو حضور کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان میں اتنی ہمدردی بڑھ جاتی تھی کہ آندھی کی طرح پیسہ لٹاتے تھے. ماشاءاللہ اس وقت امت میں بھی جو ہے غریبوں کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے رمضان میں، لیکن یہ ایک صفت کے طور پہ آ جائے. رمضان کے روزے کے مقاصد میں سے یہ ہے کہ انسانی ہمدردی آئے، اور یہ انسان کی روح کا خاصہ ہے ہمدردی. اللہ کی پھونک ہے نا، اللہ کے اندر سخاوت ہے، اللہ کے اندر دوسروں کی ضرورت پوری کرنے کا مزاج ہے اللہ کا. جب انسان کی روح کو روزے رکھنے سے جب بھڑکتی ہے، روح پاور میں آتی ہے، تو ہمدردی بھی آتی ہے. روح جب بھی طاقتور ہوگی تو ہمدردی آئے گی، سخاوت آئے گی. اور روزے میں حکمت یہ کی ہے کہ آدمی کے حالات جیسے اچھے ہوں، کتنے بھی اچھے خاندان میں پیدا ہوا ہو، کتنی بھی سہولتوں کی زندگی ہو، زندگی ایک کشمکش کا نام ہے، ایک اسٹرگل ہے زندگی. اللہ چاہتے ہیں کہ میرے انسان، میرے بندے جو ہے سختی جھیلنے والے بنے، ہمیشہ بالکل نرم نہ رہے، پھل پھلے بنے ہوئے نہ رہے، بلکہ سختی جھیلنے کی عادت رہے. انسان کے لیے سختی ضروری ہے، انسان کی زندگی میں چیلنجز ہے، تو سختی ہونا، بھوک پیاس مشکلات کو برداشت کرنے کی عادت چاہیے. اور مومن تو یہ ہے، مومن کا تو کام یہ ہے کہ دنیا کے اندر اللہ کا دین پھیلے. جہاد مومن کی زندگی کا حصہ ہے. حضور نے فرمایا قیامت تک جہاد چلتا رہے گا، کبھی کوئی اس کو ختم نہیں کر سکے گا. تو اب میدان جہاد کے اندر تو آدمی کو بھوکا پیاسا رہنا ضروری ہے. سپاہی کی پہلی صفت یہ ہے کہ بھوک برداشت کرے، پیاس برداشت کرے، اس کے بغیر وہ آگے نہیں بڑھ سکتا. تو گویا ہر سال مسلمانوں کو جبری ورزش کرا رہے کہ سختیاں جھیلنا سیکھو. تم ہوں گے اپنی جگہ پہ لکھپتی کروڑ پتی، مگر رمضان میں ذرا جھیلنا سیکھو، پیسے رکھ کے بھی بھوکے رہو، کھانے کا انتظام سب رکھ کے بھی بھوکے رہو، پیاسے رہو. اس لیے کہ انسان کی زندگی میں سختی جھیلنے کی صلاحیت ضروری ہے. چنانچہ روزے کو صبر کہا گیا، جیسا کہ صبر معنی سختی جھیلنا. اور ایک نقطہ بھی یہ ہے کہ زیادہ کھانا ہمیشہ بیماریوں کا ذریعہ بنا، بلکہ اس وقت دنیا میں زیادہ لوگ جو مر رہے ہیں نا، بھوک سے نہیں مر رہے، کھا کھا کے مر رہے ہیں. شوگر کی بیماری، بلڈ پریشر کی بیماری، سب جو مر رہے ہیں نا، زیادہ کھا کے مر رہے ہیں، کم کھا کے مرنے والے نہیں. تو کئی بیماریوں کا تو علاج ہی، اصلی علاج ہی بھوک ہے. کئی فاقہ کئی بیماریوں کا علاج ہے. طبی ہدایت ڈاکٹروں کے پاس ملتی ہے، حکیموں کے پاس، کہ ہفتے میں ایک دن تو ناغا ہونا چاہیے، ایک وقت کا تو ناغا ضرور ہونا چاہیے انسان کی صحت کے لیے. اس لیے شریعت میں، حضور کی سنت میں ہفتہ وار روزے بھی ہے. ہر ہفتے پیر کا روزہ ہے، جمعرات کا روزہ. ہفتے میں اگر ایک دو روزے رکھ لے آدمی تو بہت اچھی صحت رہے گی. ہم لوگ کیا سمجھ رہے ہیں, خوب کھانے سے صحت رہتی ہے, اور اچھی مرغن اصلی گھی کی چیزیں, طاقتور چیزیں کھانے سے صحت رہتی ہے. کہاں صحابہ کو یہ سب کھانے کے لیے کہاں ملتا تھا, بہت زیادہ فاقے ہوتے تھے, پھر بھی جنگ میں وہ تلوار ہو جاتے تھے, لوہا بن جاتے تھے. تو زیادہ کھانے میں صحت نہیں ہے, بلکہ بیچ میں فاقوں کی ضرورت ہے. تو گویا اللہ تعالیٰ سال میں ایک مرتبہ زبردستی جبری جسمانی علاج کرا رہے تم کہ تم چاہے کرو مت کرو فاقے, میں یہ کرواؤں گا تم سے تاکہ تمہاری صحت اچھی ہو جائے. اس لیے ایک محقق نے کہا کہ ایک مہینہ روزہ رکھنے سے اتنا فائدہ ہوتا ہے جسم کو کہ ایک جرمن محقق نے کہا کہ 40 سال کی عمر کے رگ پٹھے جو ہے 13 سال کے بچے کی طرح سے ہو جاتے ہیں اگر ایک مہینہ کوئی اچھے ڈھنگ سے روزہ رکھے. اور ہم لوگ روزہ رکھتے کہاں, دن میں روزہ رکھتے اور صبح شام میں اس کی تلافی کر دیتے, اس سے زیادہ جو ہے جسم کو برباد کر دیتے. پھر جو ہے روزے کے اندر جو معدہ جو اپنا کام کر کے تھوڑی دیر میں فارغ ہو جاتا, وہ اندر کے معدے کے جو بخارات اٹھنا بند ہو جاتے ہیں, تو ذہن کو بڑی یکسوئی ملتی ہے, دماغ کو دل کو بڑی یکسوئی ہو جاتی ہے. اس میں آدمی کے لیے موقع رہتا ہے کہ کچھ سوچ سکے, کچھ گہرائی سے کچھ باتیں سوچ سکے, اس کی فکر بلند ہو سکے. تو معدے کو خالی رکھنے سے ذہن کی صفائی میں, اونچے خیالات میں بڑی مدد ملتی ہے. اور ایک پہلو بھی روزے کا کہ روزہ کفارہ ہے, یعنی ہم نے جو گناہ کیا نا سال بھر, وہ گناہ کو معاف کرا دینے کا ایک ذریعہ ہے روزہ. اس لیے کہ شریعت میں آپ دیکھیں گے قدم قدم پہ ہر جرم پہ کیا رہتا ہے, یا تو اتنے مسکینوں کو کھانا کھلاؤ یا اتنے روزے رکھو. گناہ کا بدل روزہ, گناہ کو مٹا دینے کے لیے روزہ. تو ایک روزے کی خوبی یہ کہ سال بھر ہمارے جو گناہ ہوئے ہیں ان کو مٹانے کا ایک ذریعہ ہے, چھپا دیتا ہے, کفارہ بن جاتا ہے. بلکہ تورات میں تو روزے کا نام ہی کفارہ ہے. روزہ کیا کرتا ہے, گناہوں کو مٹا دیتا ہے, پچھلے گناہوں کو معاف کرا دیتا ہے. بہرحال ظاہری بھوک مقصود نہیں ہے, ظاہری طور پہ بھوکے پیاسے رہ جانا وہ مقصود نہیں ہے, بلکہ ہمارے جو مشتعل قوا ہیں ان کو دبا کر. اور پھر روزے کی حالت میں آدمی سخت کام بھی نہیں کرتا, تو ایک ایسے ماحول میں مومنوں کو رکھنا مقصود ہے کہ وہ ذرا اپنا احتساب کرے, ذرا سکون میں آئے, کھانے پینے کی اسپیڈ سے ذرا ہٹ کے, وہ جنون جو ہے کھانے پینے اس سے ہٹ کے, ذرا دوپہر تک روزہ وزہ رکھنے کے بعد, دوپہر کے بعد آدمی سوچے ذرا. خاص طور پہ 10 روزے ہو گئے, 20 روزے ہو گئے, جسم ہلکا ہو جاتا ہے, روح میں پاور آ جاتا ہے, تراوی پڑھتے پڑھتے روزہ رکھتے رکھتے وہ وقت ہوتا ہے, وہ احتکام جو رکھا اللہ نے, اب نبیوں کی دنیا میں چلے جاؤ, اب سوچو, اب گہری باتیں سوچو, اب زندگی کیا ہے سوچو, کیسا گزارنا ہے سوچو, جائزہ لو مجھ سے سال بھر کیا ہو رہا ہے. جو دیوانے کی طرح ہم بھاگ رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں اصل میں, کمائی کے سلسلے میں کیا ہو رہا ہے, خرچ کے سلسلے میں کیا ہو رہا ہے, رشتے داروں کے سلسلے میں کیا ہو رہا ہے. تو روزے کی حالت میں رکھ کے اللہ تعالیٰ ہم کو ایک پرسکون سوچ کے ماحول میں لانا چاہتے ہیں کہ جس میں آدمی اپنا احتساب کر سکے, توبہ کر سکے, ندامت ظاہر کر سکے. تو اصل چیز کیا ہے روزے میں, اپنا احتساب کر کے گناہوں سے بچنا. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ برائیوں کے مقابلے میں ڈھال ہے. چنانچہ جب روزے میں رہو تو لغو بیکار کی باتیں مت کرو, فحش کام مت کرو, جہالت مت کرو. کوئی آ کے تمہارے ساتھ جہالت کرے, لڑے بھی, تو بول دو بھائی میں روزے سے ہوں. تو پرسکون رہنا, پرسکون رہ کے کچھ اپنی زندگی کا جائزہ لینا, اپنی زندگی بدلنا, پھر دعائیں کرنا, دعائیں بھی قبول ہونے کا وقت ہے, دنیا اور آخرت کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں, اور اچھی عادتیں پڑتی ہیں. رمضان میں جو اچھی عادت پڑ گئی, ارادہ کر کے اس نے کوئی اچھی عادت ڈالی تو سال بھر چلتی ہے. پھر بزرگوں نے رمضان کی یہ برکت بتائی. اور ایک خاص پہلو روزے کا یہ ہے کہ اس میں اخلاص ہے, یعنی یہ کر کے نماز پڑھ رہا تو کر کے دکھا رہا آدمی, روزے میں کچھ کرنا نہیں ہے, رکنا نہیں, کچھ نہ کرنا ہے, کھانا چھوڑ دیا, پانی چھوڑ دیا, اور ازدواجی تعلقات چھوڑ دیا. کرنے کا نام روزہ نہیں ہے, نہ کرنے کا نام روزہ ہے. اس لیے یہ چیز نظر نہیں آتی دوسروں کو جب تک کہ آدمی خود منہ سے نہ بولے کہ میں روزہ ہوں. تو اس سے اخلاص پیدا ہوتا ہے اللہ کے لیے. صرف روزے دار جو تنہائی میں کھا سکتا ہے پھر نہیں کھا رہا ہے, کیوں نہیں کھا رہا ہے, صرف اللہ کے واسطے. اور یہی اخلاق کی جڑ ہے, عبادت کی بھی جڑ بنیاد یہی ہے کہ وہ اللہ کے لیے ہو, اس میں نمائش نہ ہو، اس کے اندر ریاکاری نہ ہو. یہ خوبی روزے میں اتنی اچھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جوش سے فرماتے ہیں الصوم لی، روزہ خاص میرے لیے ہوتا ہے. وانا اجزی بھی، میں اپنے ہاتھ سے بنفس نفیس میں روزے دار کو بدلہ دوں گا. وہ اکیلے میں کچھ کھا سکتا تھا، میرے لیے اس نے روزہ کمپلیٹ کیا ہے، میری خاص میرے لیے ہے، اس لیے میں اس کو ٹریٹ کروں گا، میں اسے عطا کروں گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو یہ بہترین مہینہ دیا. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ صحیح آداب کے ساتھ روزے ہوں، رواج کے روزے نہیں. یہ روزوں کی ساری نورانیت ختم ہو جاتی ہے جب بہت زیادہ ہم صبح میں کھاتے ہیں، شام میں کھاتے ہیں، اور رونقوں میں پڑ جاتے ہیں، مارکیٹوں میں پڑ جاتے ہیں. تو اتنا نورانی ماحول اللہ نے اتنا زبردست انتظام کیا، اس سے ہم محروم ہو جاتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جب 30 دن بھوکے رہ رہے تو بھائی فائدہ اٹھاؤ اس کا، اپنی روح کو طاقت پہنچاؤ. کیوں ایسے ہم کام کریں کہ ہمارے روزے بیکار ہو جائے، ہماری روح پہ پھر اثر ہی نہ ہو. 30 دن روزے رکھ کے بھی ہماری روح پھر بیمار کی بیمار رہے، کتنی بری بات، کتنی محرومی کی بات. تو جب اتنا بڑا کام کر رہے، روزہ رکھ رہے 30 دن، تو گناہوں سے بچنا، تلاوت کے ماحول میں رہنا، تنہائی کے ماحول میں رہنا، غور و فکر کرنا، اچھے ارادے کرنا، افطاری کے وقت اہتمام سے مانگنا جنت کو، سحری کے وقت اہتمام سے مانگنا جنت کو. اتنی لمبی تراوی پڑھ رہے، ماشاء اللہ مسجد بھری ہوئی رہتی ہے، بھائی تراوی کے بعد کتنے لوگ دوزخ سے پناہ مانگ رہے ہیں، کتنے لوگ جنت مانگ رہے ہیں. تو محنت کرنا، مزدوری نہ لینا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایسے روزے رکھیں کہ ہماری روح کو بھی اثر ہو، دنیا میں بھی ہم کو فائدہ ہو، آخرت میں بھی فائدہ ہو. اللہ تبارک و تعالی رمضان کو صحیح ڈھنگ سے گزارنے کی مجھے آپ سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.